بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود.
قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو. مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا خدا اعلیٰ کل شان قدیر خدا ہے. قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سوار سوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو. اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو. قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو. نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو مسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو. اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے نماز ہرگز ضائع نہیں ہوتی. آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے. نماز کیا پڑھتے ہیں, ٹکرے مارتے ہیں. نماز تو بہت جل جل مرغ کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. نماز کا اصل مقصد اور روح تو دعا ہی ہے. نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جاوے اور اس کو اپنے عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو, لیکن وہ اس وقت تو کچھ نہ کہے, لیکن جب دربار سے باہر جاوے تو اپنی درخواست پیش کرے. اسے کیا فائدہ؟ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے. تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب دعا کو ملحوظ رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع میں دعا سکھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی دعا کے آداب بھی بتا دیے ہیں. سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز ہی میں ہوتی ہے. چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الى آخرہ. یعنی دعا سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے, جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو. اس لیے فرمایا الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین, سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا. الرحمن, جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے. الرحیم, پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے. مالک یوم الدین, ہر بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. نیکی بدی, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. پورا اور کامل معاہد تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین تسلیم کرتا ہے. دیکھو, حکام کے سامنے جا کر ان کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے اور اسے شرک لازم آتا ہے. اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے, ان کی اطاعت ضروری ہے, مگر ان کو خدا ہرگز نہ بناؤ. انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا خدا تعالیٰ کو دو. پھر یہ کہو, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھی راہ دکھا, یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے, اور وہ نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے. اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے. ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. غرض, یہ مختصر طور پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے. اسی طرح پر سمجھ سمجھ کر ساری نماز کا ترجمہ پڑھ لو اور پھر اسی مطلب کو سمجھ کر نماز پڑھو. طرح طرح کے حرف رٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ یقیناً سمجھو کہ آدمی میں سچی توحید آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ نماز کو طوطے کی طرح پڑھتا ہے, روح پر وہ اثر نہیں پڑتا اور ٹھوکر نہیں رکھتی جو اس کو کمال کے درجے تک پہنچاتی ہے. عقیدہ بھی یہی رکھو کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ثانی اور ند نہیں ہے, اور اپنے عمل سے بھی یہی ثابت کر کے دکھاؤ. خدا تعالیٰ کی تو زبردست گواہیاں ہر بات میں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اول گواہی اس کی کتاب کی ہے جو قرآن شریف ہے. قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح اور سچ ہے, اور ہم ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے, بس اس کو مانو. اور دوسری گواہی اس کے کام کی ہے. زمین و آسمان اپنی شہادتوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جو قائم کیا ہے اور مجھے جو پیدا کیا ہے, تو اس نے بھی ان دونوں گواہیوں کو ساتھ رکھا ہے. اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا بڑا صفائی کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر ہے اور 30 آیتوں میں کھول کھول کر اس کی موت بیان کی. دوم, قرآن شریف نے یہ بھی تعلیم دی کہ حقیقی مردے کبھی واپس نہیں آ سکتے. سوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ ٹھہرا کر یہ تعلیم دی کہ جس طرح سلسلہ موسوی میں رسول آتے رہے, محمدی سلسلے میں بھی اس کا نمونہ اور نظیر ہوگی. گویا اس سلسلے کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلے کے خاتم الخلفاء کے نام پر مسیح کے نام سے آئے گا. چنانچہ ان وعدوں کے موافق جب خدا نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا تو میری تائید میں زمین اور آسمان نے بھی اپنی شہادت کو ادا کر دیا. یعنی زمین کی حالت بجائے خود ایسی ہو گئی کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ خدا کا مامور اور مسلح اس وقت آئے. وہ ہر قسم کے فساد سے لبریز ہو گئی تھی. اسلام پر خطرناک حملے شروع ہو چکے تھے. آسمان نے اپنے نشانوں سے میری شہادت دی. چنانچہ جس طرح پر پہلے کہا گیا تھا اسی طرح اپنے وقت پر کسوف کسوف ہو گیا. زمین کے دوسرے نشانات میں سے تعاون بھی ایک بڑا نشان ہے. غرض جو کوئی تسلی کے لیے ضروری تھا وہ خدا نے سب پورا کر دیا. اگر کسی کو خبر نہیں تو اسے چاہیے کہ ان کتابوں کو جو ہم نے لکھی ہیں پڑھے یا سنیں, کیونکہ کیوں کر خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کو وقت پر پورا کیا ہے. بغیر علم کے انسان پس اس نابینائی اور موت سے بچنا چاہیے. خدا کے نشانات سمندر کی طرح بہ رہے ہیں. ایک زبردست اور کھلا کھلا نشان تھا ان کا ہے جو خدا تعالیٰ نے تانا کرنے والوں اور صفیوں کے لیے رکھا ہوا تھا, وہ بھی پورا ہو گیا. میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس وقت غضب میں ہے. اس کی باتوں پر ہنسی کی گئی, اس کے نشانوں کو ذریعہ قرار دیا گیا. اس لیے خدا کے خیر کے دن آ گئے. اب دیکھو گے کہ وہ کیا کرے گا. اب وہ وقت آیا ہے کہ یہ الہام پورا ہو رہا ہے. دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا, لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. اس لیے اب وہ وقت ہے کہ نیک بخت کو بھی ڈرنا چاہیے, کیونکہ خدا بے نیاز ہے. موت کو یاد رکھو کہ یہ دن خدا کے غضب کے ہیں. نمازوں میں پکے ہو جاؤ, تہجد پڑھو اور عورتوں کو بھی نماز کی تاکید کرو. غرض یہ تعاون خدا کا خیر ہے. عقل مند وہی ہے جو ہوا پہچان لے اور خدا کی باتوں پر سس کے دل سے ایمان لے آئے. یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ جو اس وقت عذاب دے رہا ہے وہ ایک خاص کام کے لیے عذاب دے رہا ہے. ہمارے سلسلے کی بابت مولویوں, صوفیوں یا سجادہ نشینوں سے بات کرو تو وہ پہلے ہی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کا صبر کتنا بڑا صبر ہے کہ ہزار برس کے اوپر ہونے کو آیا ہے کہ خدا کے پاک نبیوں اور آسبازوں اور برگزیدوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے بے حرمتی اور ذلت کے لیے ہر قسم کے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں. آخر اس نے ان سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو قائم کرنے کے لیے سلسلہ قائم کیا. اور جب سے یہ قائم ہوا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے راست بازوں کے ساتھ ہوا تھا. مگر آخر خدا تعالیٰ نے ان ہاتھ سے بڑے ہوئے بے باکوں اور چوک چشموں کا علاج کرنا چاہا ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ بہت حریم ہے, مگر اس میں بھی کلام نہیں کہ جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے. کیا سچ کہا ہے, ہاں مسو مغرور بر ہل میں خدا, دیر گیرد سخت گیرد مرترا. آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ سعید الفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان لیتے ہیں کہ لوگ بڑے ہی دور اندیش اور باریک بین ہوتے ہیں, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اور ایک بیوقوف ہوتے ہیں جب سر پر آ پڑتی ہے تب کچھ چونکتے ہیں. اس لیے تم اس سے پہلے کہ خدا کا غضب آوے دعا کرو اور اپنے آپ کو خدا کی پناہ اور حفاظت میں دے دو. دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں درد اور رقت پیدا ہو اور مصائب اور غضب الہی دور ہو. لیکن جب بلا سر پر آئی ہے بے شک اس وقت بھی ایک درد پیدا ہوتا ہے, مگر وہ درد قبولیت دعا کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتا. یقین سمجھو کہ اگر مصیبت سے پہلے اپنے دلوں کو گداز کرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے گریہ بکا کرو گے تو تمہارے خاندان اور تمہارے بچے تعاون کے عذاب سے بچائے جائیں گے. اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو. بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں. میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے, پر جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو जरूर बख्श देता है और वह ऐसा हो जाता है जैसे मां के पेट से निकला है। तब फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। एक गांव में अगर एक आदमी नेक हो तो अल्लाह ताला उस नेक की रियायत और खातिर से उस गांव को तबाही से महफूज कर लेता है। लेकिन जब तबाही आती है तो फिर सब पर पड़ती है, मगर फिर भी वह अपने बंदों को किसी न किसी नैस से बचा लेता है। सुन्नतुल्लाह यही है कि अगर एक भी नेक हो तो उसके लिए दूसरे भी बचाए जाते हैं। जैसे इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का किस्सा है कि जब लूत की कौम तबाह होने लगी तो उन्होंने कहा कि अगर 100 में से एक ही नेक हो तो क्या तबाह कर देगा। कहा नहीं, आखिर एक तक भी नहीं करूंगा। फरमाया लेकिन जब बिल्कुल हादी हो जाती है तो फिर ला यखाफ उकबाहा, खुदा की शान होती है। परिंदों के अजाब पर वो परवाह नहीं करता कि उनकी बीवी बच्चों का क्या हाल होगा। और सादिकों और रास्तबाजों के लिए काना अबू उमा सालियान की रियायत करता है। हजरत मूसा और खिजर को हुक्म हुआ था कि इन बच्चों की दीवार बना दो, इसलिए कि उनका बाप नेक बख्त था और उसके नेक बख्ती की खुदा ने ऐसी कदर की कि पैगंबर राज मजदूर हुए। अगर ऐसा तो रहीम करीम खुदा है, लेकिन अगर कोई शरारत करे और ज्यादती करे तो फिर बहुत बुरी तरह पकड़ता है। वह ऐसा गयूर है कि उसके गजब को देख कर कलेजा फटता है। देखो लूत की बस्ती को कैसे तबाह कर डाला। इस वक्त भी दुनिया की हालत ऐसी हो रही है कि वो खुदा ताला के गजब को खेच लाई है। तुम बहुत अच्छे वक्त आ गए हो। अब बेहतर और मुनासिब यही है कि तुम अपने आप को बदला लो। अपने अमाल में अगर कोई इनराब देखो तो उसे दूर करो। तुम ऐसे हो जाओ कि ना मखलूक का हक तुम पर बाकी रहे न खुदा का। याद रखो, जो मखलूक का हक दबाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वो जालिम है। इस सिलसिले में दाखिल होकर तुम्हारा वजूद अलग हो और तुम बिल्कुल एक नई जिंदगी बसर करने वाले इंसान बन जाओ। जो कुछ तुम पहले थे वो ना रहो। ये मत समझो कि तुम खुदा ताला की राह में तब्दीली करने से मोहताज हो जाओगे, कि तुम्हारे बहुत से दुश्मन पैदा हो जाएंगे। नहीं, खुदा का दामन पकड़ने वाला हरगिज मोहताज नहीं होता। उस पर कभी बुरे दिन नहीं आ सकते। खुदा जिसका दोस्त और मददगार हो, अगर तमाम दुनिया उसके दुश्मन हो जावे तो कुछ परवाह नहीं। मोमिन अगर मुश्किलात में भी पड़े तो हरगिज तकलीफ में नहीं होता, बल्कि वो दिन उसके लिए बहिश्त के दिन होते हैं। खुदा के फरिश्ते माँ की तरह उसे गोद में दे देते हैं। मुख्तसर ये कि खुदा खुद उनका मुहाफिज और नासिर हो जाता है। ये खुदा जो ऐसा है कि वो आला कुल चैन कदीर है, वो आलिमुल गैब है, वो हय्यु कय्यूम है। इस खुदा का दामन पकड़ने से कोई तकलीफ पा सकता है? कभी नहीं। खुदा ताला अपने हकीकी बंदे को ऐसे वक्त में बचा लेता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। आग में पड़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिंदा निकलना क्या दुनिया के लिए हैरत अंगेज अमर न था? क्या एक खतरनाक तूफान में हजरत नूह और आपके रफ़ा का सलामत बच रहना कोई छोटी सी बात थी? इस किस्म के बेशुमार नजीरे मौजूद हैं और इस खुद इस जमाने में खुदा ताला ने अपने दस्ते कुदरत के करिश्मे दिखाए हैं। देखो, मुझ पर खून और इकदाम कत्ल का मुकदमा बनाया गया। एक बड़ा फारी डॉक्टर जो पादरी है वो इसमें मुद्दई हुआ और आर्या और बाद मुसलमान उसके मुआमिन हुए, लेकिन आखिर वही हुआ जो खुदा ने पहले से फरमाया था, इब्रा यानी बेकसूर ठहराना। बस ये वक्त है कि तुम तौबा करो और अपने दिलों को साफ करो। अभी ताउन तुम्हारे गांव में नहीं, ये खुदा का फजल करम है, इसलिए तौबा का वक्त है। और अगर मुसीबत सर पर आ पड़ी तो उस वक्त तौबा का क्या फायदा? जम्मू, सियालकोट और लुधियाना वगैरह अजला में देखो कि क्या हो रहा है। एक तूफान बरपा है और कयामत का हंगामा हो रहा है। इस कदर खौफनाक मौतें हुई हैं कि एक संगल इंसान भी इस नजारे को देखकर जब्त नहीं कर सकता। छोटा सा बच्चा पास पड़ा हो तड़प रहा और बिलबिला रहा है। माँ बाप सामने मरते हैं, कोई खबरगीर नहीं है। बहुत अरसे का जिक्र है कि मैंने एक रोया देखी थी कि एक बड़ा मैदान है, इसमें एक बड़ी नाली खुदी हुई है जिस पर भेड़े लिटा कर कस्साब हाथ में छुरी लिए हुए बैठे हैं और वो आसमान की तरफ मुंह किए हुए हुक्म के इंतजार करते हैं। मैं पास टहल रहा हूँ, इतने में मैंने पढ़ा, कुल मा याबाओ बिकुम रब्बी लौला दुआओकुम, अल-फुरकान आयत 78। ये सुनते ही उन्होंने झट छुरी फेर दी। भेड़े तड़पती हैं और वो कसाब उन्हें कहते हैं कि तुम हो क्या, गू खाने वाली भेड़ी हो। وہ نظارہ اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. غرض خدا بے نیاز ہے, اسے صادق مومن کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اور بعد از وقت دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس وقت اسے راضی کرنا چاہیے, لیکن جب اپنی سیاہ کاریوں اور گناہوں سے اسے ناراض کر لیا اور اس کا غضب اور غصہ بھڑک اٹھا, اس وقت عذاب الہی کو دیکھ کر توبہ استغفار شروع کی, اس سے کیا فائدہ ہو گیا, اس سے کیا فائدہ ہوگا جب سزا کا فتویٰ لگ چکا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شہزادہ فیس بدل کر نکلے اور کسی دولت مند کے گھر جا کر روٹی یا کپڑا پانی مانگے, اور وہ باوجود مقدرت ہونے کے اس سے مسخری کریں اور ٹھٹے مار کر نکال دیں, اور وہ اسی طرح سارے گھر پھرے لیکن ایک گھر والا آپ نے چارپائی دے کر بٹھائے اور پانی کے بجائے شربت اور خشک روٹی کے بجائے پلاؤ دے اور تو اب تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ چونکہ دراصل تو بادشاہ تھا, اب ان لوگوں سے کیا سلوک کرے گا. صاف ظاہر ہے کہ ان کم بختوں کو جنہوں نے باوجود مقدرت ہونے کے اس کو دھتکار دیا اور اسے بدسلوکی کی, سخت سزا دے گا, اور اس غریب کو جس نے اس کے ساتھ اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر سلوک کیا وہ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ خدا کہے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہ دیا, میں ننگا تھا مجھے کپڑا نہ دیا, میں پیاسا تھا مگر مجھے پانی نہ دیا. وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین کب؟ وہ فرمائے گا فلاں جو میرا حاجت مند بندہ تھا اس کو دینا ایسے ہی تھا جیسا مجھ کو. اور ایسے ایک شخص کو کہے گا کہ تم نے روٹی دی کپڑا دیا, وہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے کہ کب گیا تھا کہ میں نے دیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندے کو دیا تھا. غرض نیکی وہی ہے جو قبل از وقت ہے, اگر بعد میں کرے تو کچھ فائدہ نہیں. خدا نیکی قبول نہیں کرتا جو صرف فطرت کے جوش سے ہو. کشتی ڈوبتی ہے تو سب روتے ہیں, مگر وہ رونا اور چلانا چونکہ تقاضا فطرت کا نتیجہ ہے اس لیے اس وقت خون بند نہیں ہو سکتا, اور وہ اس وقت مفید ہے جو اسے پہلے ہوتا ہے جبکہ امن کی حالت ہو. یقیناً سمجھو کہ خدا کو پانے کا یہی گر ہے جو قبل از وقت چوکنا اور بیدار ہوتا ہے, ایسا بیدار کہ گویا اس پر بجلی گرنے والی ہے. اس پر ہرگز نہیں گرتی, لیکن جو بجلی کو گرتے دیکھ کر چلاتا ہے اس پر گرے گی اور ہلاک کرے گی. وہ بجلی سے ڈرتا ہے نہ خدا سے. اسی طرح پر جب تعاون گھر میں آ گئی, اس وقت اگر توبہ و استغفار شروع کیا تو وہ تعاون کا خوف ہے نہ خدا کا. اس کا بت تعاون ہے, خدا معبود نہیں ہے. اگر خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ مت سمجھو کہ تعاون گرمی میں ہٹ جاتی سردی میں پھر یہی بلان موجود ہوتی ہے. بعض وقت اس کا دورہ 70-70 برس تک ہوتا ہے. یہود پر بھی یہی بلا پڑی تھی. غیر المغضوب میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ان یہودیوں کی راہ سے بچائیو جن پر تعاون پڑی تھی. بس قبل از وقت عاجزی کرو گے تو ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجہ پیدا کریں گی, لیکن اگر تم غافل ہو گئے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. خدا کو ہر وقت یاد رکھو اور موت کو سامنے موجود سمجھو. ذمہ دار بڑے نادان ہوتے ہیں, اگر ایک رات بھی امن سے گزر جاوے تو بے خوف ہو جاتے ہیں. دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدے کی امید ہوتی ہے. اسی طرح پر امن کے دن محنت کے لیے ہیں, اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے. اگرچہ ذمہ داری اور دنیا کے کاموں کے مقابلے میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور تہجد کے لیے اور بھی, مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی. اپنی دعاؤں میں تعاون سے محفوظ رہنے کی دعا ملا لو. اگر دعائیں کرو گے تو وہ کریم اور رحیم خدا احسان کرے گا. دیکھو اب تم کام کرتے ہو, اپنی جانوں اور اپنے کنبے پر رحم کرتے ہو, بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے, جس طرح آپ ان پر رحم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو, رکوع میں بھی دعا کرو, پھر سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے. جو دعا کرتا ہے وہ معروم نہیں رہتا. یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دعا کرنے والا غافل پلیت کی طرح مارا جاوے. اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچان ہی نہ جاوے. وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے. ایک پکڑا جاتا ہے, دوسرا بچایا جاتا ہے. غرض ایسے ہی کرو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے. 10 اپریل 1902. انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں یہی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دیے جانے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا ایمان رکھ کر بھی دعاؤں کے سلسلے کو ہر بھی نہ توڑتے تھے, اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غنا ذاتی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا کی شان لاجدرک ہے. اور یہ سو ادب ہے کہ دعا نہ کی جاوے. لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے استراب سے دعا کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اب دعا نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کا وعدہ دیا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے. بعض نے اس پر تعریر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تھا, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت بڑی ہوئی تھی, اور ہر کے عارف تر باشد خائف تر باشد, وہ معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ کے غنائے ذاتی سے ڈراتی تھی. پس دعا کا سلسلہ ہرگز توڑنا نہیں چاہیے. ملفوظات حضرت مسیح ماؤود, 10 اپریل 1902 صبح کی سیر میں فرمایا کہ میں آج کل تعاون سے قادیان کے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں, اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں, لیکن یہ سوء ادب اور انبیاء کے طریق سے دور ہے کہ خدا کی لا یدرک شان اور غنائے ذاتی سے خوف نہ کیا جاوے. آج پہلے وقت ہی یہ الہام ہوا, دلم می بلرزد تو یاد آورم, مناجات شوریدہ اندر حرم. شوریدہ سے مراد دعا کرنے والا ہے, اور حرم سے مراد جس پر خدا نے تباہی کو حرام کر دیا, اور دلم میں بلرزت خدا کی طرف ہے, یعنی یہ دعائیں قوی اثر ہیں, میں انہیں جلدی قبول کرتا ہوں. یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا نشان ہے. دلم میں بلرزت بظاہر ایک غیر محل سا محاورہ ہو سکتا ہے, مگر یہ اسی کے مشابہ ہے جو بخاری میں ہے کہ مومن کی جان نکالنے میں مجھے تردد ہوتا ہے. تورات میں جو پستانہ وغیرہ کے الفاظ ہیں, دراصل وہ اسی قسم کے محاورے ہیں جو اس سلسلے کی ناواقفی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں نہیں سمجھا. اس الہام میں خدا تعالی کی اعلیٰ درجے کی محبت اور رحمت کا اظہار ہے, اور حرم کے لفظ میں گویا حفاظت کی طرف اشارہ ہے. حرم کے لفظ پر اس وقت خاص طور ایڈیٹر نے عرض کیا تھا, من داخلہ کان آمنا, اور بھی اس لفظ حرم کی تصدیق کرتا ہے, اور اب ہم کہتے ہیں کہ انی حافظ کل من فی الدار کے الہام بھی اسی کا مؤید ہے. یاد آورم اسی طرح ہے جیسے اذکرونی اذکرکم, البقرہ آیت 153. اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے, ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا. یہ ایک طریق ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, رأیت ربی اعلیٰ صورت ابی, یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا, میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا, ان کی شکل بڑی باروب تھی, انہوں نے ریاست کا زمانہ دیکھا ہوا تھا, اس لیے بڑے بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے. غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں, اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ خدا تعالیٰ ہے. اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ باپ کیونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے, اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر آنا اس کی عنایت تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے قرآن شریف میں بھی آیا ہے کا ذکر کو ماں باؤکم, البقرہ آیت 201, اور میرے الہامات میں یہ بھی ہے, انت منی بے منزلت اولادی, یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے مفہوم اور مصداق پر ہے. 10 اپریل کو الہام ہوا, افسوس صد افسوس, اور 11 اپریل کو الہام ہوا, راگرائے عالم جاودانی شد. ہمارا اصل منشا اور مدعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے, اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا. ہمارا ذکر تو ضمنی ہے, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب اور افادہ کی قوت ہے, اور اسی افادے میں ہمارا ذکر ہے. 17 अप्रैल 1902। बाद नमाज मगरब फरमाया, ताउन के मुतालिक बाद लोग एतराज करते हैं कि अक्सर गरीब मरते हैं और उमरा और हमारे बड़े बड़े मुखालिफ अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन सुन्नतुल्ला यही है कि आइमतुल कुफ्र अखीर में पकड़े जाया करते हैं। चनाचे हजरत मूसा के वक्त जिस कदर अजाब, चनाचे कुरान शरीफ में भी आया कि अन्ना नाते लर्जन कुसुहा में नतराफिया और राज आयत 42, यानी इब्तदा अवाम से होता है और फिर खवास पकड़े जाते हैं, और बाद के बचाने में अल्लाह ताला की एक मत भी होती है कि उन्होंने आखिर में तौबा करनी होती है या उनकी औलाद में से किसी ने इस्लाम कबूल करना होता है। फरमाया, कमालात मुतफर्रिका जो तमाम दीगर अंबिया में पाए जाते थे वो सब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनसे बढ़कर मौजूद थे, और अब वो सारे कमालात हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिली तौर पर हमको अता किया गया, और इसलिए हमारा नाम आदम, इब्राहिम, मूसा, नूह, दाऊद, यूसुफ, सुलेमान, याहिया, ईसा वगैरह है। चुनांचे इब्राहिम हमारा नाम इस वास्ते है कि हजरत इब्राहिम ऐसे मकाम में पैदा हुए थे कि वो बुतखाना था और लोग बुत परस्त थे, और अब भी लोगों का यही हाल है कि किस्म किस्म के ख्याली और वहमी बुतों की परस्तिश में मसरूफ हैं और वहदानियत को छोड़ बैठे हैं। पहले तमाम अंबिया जिल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सिफात में, और अब हम इन तमाम सिफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल हैं। नबी करीम ने गोया सब लोगों से चंदा वसूल किया, और वो लोग तो अपने अपने मकामात और हालात पर रहे, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करोड़ों रुपए हो गए। हजरत अकदस अलैहिस्सलाम ने अपना एक पुराना इल्हाम सुनाया, या यहया खुजिल किताब बिकुव्वतिन वल खैरो कुल्लुहु फिल कुरान, और फरमाया इसमें हमको हजरत यहया की निस्बत दी गई है क्योंकि हजरत यहया को यहूद की उन अकवाम से मुकाबला करना पड़ा था जो किताबुल्लाह तौरात को छोड़ बैठे थे और हदीसों के बहुत गर्विदा हो रहे थे और हर बात में हदीस को पेश करते थे। ऐसे ही इस जमाने में हमारा मुकाबला अहले हदीस के साथ हुआ कि हम कुरान पेश करते और वो हदीस पेश करते हैं। एक शख्स अपना मजमून इश्तिहार दरबारा ताउन सुना रहा था, अजान होने लगी, वो चुप हो गया। इस पे फरमाया, पढ़ते जाओ, अजान के वक्त पढ़ना जायज है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरे अहले खाना और बच्चे एक ऐसे मकाम में हैं जहां ताउन का जोर है, मैं घबराया हुआ हूं और वहां जाना चाहता हूं। फरमाया, मत जाओ। वला तुलकू बेदी को मिल तालुका, अल बकरा आयत 196। पिछली रात को उठकर उनके लिए दुआ करो, ये बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि तुम जाओ, ऐसे मकाम पर जाना गुनाह है। हजरत अकदस को इल्हाम हुआ, अंतम ईवाना माँ का इन्हीं बायातों का बयानी रब्बी, फरमाया कि अल्लाह ताला का मंशा है कि कुरान शरीफ को हल किया जाए, इस वास्ते अक्सर इल्हामात जो कुरान शरीफ के अल्फाज में होते हैं उनकी एक अमली तफसीर हो जाती है। इससे खुदा ताला ये दिखाना चाहता है कि यही जिंदा और बाबरकत जुबान है, और ताकि साबित हो जाए कि 1300 साल इससे कबल ही इसी तरह यह खुदा का कलाम नाजिल हुआ था। फरमाया, इस आयत कुरान करीम में इस जमाना और ताउन के मुतल पेश हुई है। वल मुरसलात उर्फन फल आसिफात असफन व नाशिरात नसरन फल फारिकात फरकन फल मुल्कियात जिक्रन उजरन और नुजरन, सूरह अल मुरसलात आयत 2-7। कसम है उन हवाओं की जो आहिस्ता चलती हैं, यानी पहला वक्त ऐसा होगा कि कोई कोई वाकया ताउन का हो जाया करे, फिर वो जोर पकड़े और तेज हो जावे, फिर वो ऐसी हो कि लोगों को परागंदा कर दे और परेशान खातिर कर दे, फिर ऐसे वाकयात हों कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क और तमीज कर दें, उस वक्त लोगों को समझ आ जाएगी कि हक किस अमर में है, आया इस इमाम की इताअत में या उसकी मुखालफत में। ये समझ में आना बात के लिए सिर्फ हुज्जत होगा, उजरन यानी मरते मरते उनका दिल इकरार कर जाएगा कि हम गलती पर थे, और बात के लिए नुजरन यानी डराने का मुझे होगा कि वो तौबा करके बदियों से बाज आ जाएं। 18 अप्रैल 1902। फरमाया, आज रात को यह इलाम हुआ انی مار رسول اقوم ہوں و میں یلوم ہوں علوم ہوں افترو و سوم ہوں، یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کی مدد کروں گا، اور جو اس کو ملامت کرے گا اس کو ملامت کروں، روزہ افطار کروں گا اور روزہ رکھوں گا، یعنی کبھی تاؤن بند ہو جائے گی اور کبھی زور کرے گی. نماز جمعہ کے بعد انجمن حمایت اسلام کا اشتہار دربارہ دعا برائے دفیہ تعاون آپ کو دکھایا گیا، جس کی تاریخ پر آپ نے تعاون کا مختصر اردو اشتہار لکھا. قادیان میں ایک بدگو بدباطن مخالف آیا ہوا تھا، اس نے آباب میں سے ایک کو بلایا، وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کو گیا. حضرت کو خبر ہوئی تو فرمایا، ایسے خبیث مفسد کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات کرے. فرمایا، مختلف لوگوں کو جو رویا ہوئے ہیں کہ قادیان میں تعاون نہیں ہوگی، ان خوابوں کو جمع کر کے شائع کر دینا چاہیے. مولوی محمد آسن صاحب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کرتے تھے، ان کو فرمایا، اصل میں ہمارا منشا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس ہو اور آپ کی تعریف ہو، اور ہماری تعریف اگر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہو. فرمایا، وفات مسیح یا ایسے مسائل کے متعلق پہلے لوگ جو کچھ کہہ آئے ان کے متعلق، ہم حضرت موسیٰ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ علم عند ربی، الاعراف آیت 188، یعنی گزشتہ لوگوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ بہتر واقف ہے. ہاں، حال کے لوگوں کو ہم نے کافی طور پر سمجھا دیا ہے اور حجت قائم کر دی ہے. فرمایا، خدا تو چور کا بھی دشمن ہے، اگر میں مفتری ہوتا تو وہ مجھے اتنی مہلت کیوں دیتا. ہاں، اللہ تعالیٰ کی عادت میں ہے کہ موافق مخالف ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوں، تاکہ ایک نظارہ قدرت ہو. جن دنوں لڑکی پیدا ہوئی تھی اور لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے سے شور مچایا کہ پیش گوئی غلط نکلی، ان دنوں میں یہ الہام ہوا تھا، دشمن کا بھی خوب وار نکلا، اس پر بھی وہ وار پار نکلا. یعنی مخالفوں نے تو یہ شور مچایا ہے کہ پیش گوئی غلط نکلی، مگر جلد فہم لوگ سمجھ جائیں گے اور ناواقف شرمندہ ہوں گے. فرمایا، مکے والوں کو جب فتح کا وعدہ دیا گیا تو ان کو 13 سال اس کے انتظار میں گزر گئے، مگر آخر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا دن آ گیا اور دشمن ہلاک ہو گئے. ورنہ وہ کہا کرتے تھے، متاع الفتح السجدہ آیت 29. فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیز کرنا چاہتا ہے تاکہ جیسا دوسرے پیروں کا حال ہے، ہمارے پاس بھی ہر طرح کے گندے اور ناپاک لوگ شامل نہ ہو جائیں. اس واسطے اس قسم کی ابتلا بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. 26 اپریل سن 1902، بعض فقہی سوالات کے جوابات. ایک شخص نے عرض کی کہ زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. فرمایا، جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلا کوئی بیاہ شادی پر مانگ کر لے جاتا ہے تو دے دیا جاوے، وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے. سوال ہوا کہ جو آدمی اس سلسلے میں داخل نہیں، اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں. فرمایا، اگر اس سلسلے کا مخالف تھا اور ہمیں برا کہتا اور سمجھتا تھا تو اس کا جنازہ نہ پڑھو، اور اگر خاموش تھا اور درمیانی حالت میں تھا تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے، بشرطے کہ نماز جنازہ کے امام تم میں سے کوئی ہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. فرمایا، پہلے تمہارا فرض ہے تو اسے واقف کرو، پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر، ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرو، اور اگر کوئی خاموش رہے، نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. فرمایا، اگر کوئی ایسا آدمی جو تم میں سے نہیں اور اس کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے غیر لوگ موجود ہیں، اور وہ پسند نہ کرتے ہوں کہ تم میں سے کوئی جنازے کہیں پیش امام بنے اور جھگڑے کا خطرہ ہو، تو ایسے مقام کو ترک کرو اور اپنے کسی نیک کام میں مصروف ہو جاؤ. 27 اپریل سن 1902. فرمایا، جیسا کہ یہودی فاضل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ مذہب نصارہ جس میں شریعت کا کوئی پاس نہیں، اور سور کھانا اور غیر مختون رہنا وغیرہ تمام باتیں شریعت موسوی کے مخالف ہیں، یہ باتیں اصل میں پولوس کی ایجاد ہیں، اور اس واسطے ہم اس مذہب کو عیسوی مذہب نہیں کہہ سکتے، بلکہ درست یہ پولوسی مذہب ہے. اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ حواریوں کو چھوڑ کر باتوں پر اعتبار کر لیا گیا تھا جس کی ساری عمر یسوع کے مخالفت میں گزری تھی. مذہب عیسوی میں پولوس کا ایسا ہی حال ہے جیسے کہ بابا نانک صاحب کی اصل باتوں کو چھوڑ کر قوم سکھ گرو گوبند سنگھ کی باتوں کو پکڑ بیٹھی ہے. کوئی سند ایسی مل نہیں سکتی جس کے مطابق عمل کر کے پولوس جیسے آدمی کے خطوط اناجیل اربعہ کے ساتھ شامل کیا جا سکتے تھے. پولوس خام خواہ مثبت بن بیٹھا تھا. ہم اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے جو خام خواہ صاحب ہی بن بیٹھا ہو. 28 اپریل سن 1902 اشتہار دافع البلا کے متعلق حضرت بہت تاکید فرما رہے تھے کہ اس کو بہت جلد شائع کیا جائے, مگر مطبعہ میں ہفتے کے اندر 800 چھپ سکتا ہے. اس پر شیخ یعقوب علی صاحب نے عرض کی کہ اخبار الحکم کے ہر دو پریس ہم 2 دن کے لیے خالی کروا دیتے ہیں. حضرت نے بہت پسند فرمایا اور حکم دیا کہ ایسا کیا جاوے تاکہ یہ اشتہار وقت پر جلد شائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب موصوف کو جزائے خیر دے, ان کے مطبع سے اس طرح وقتاً فوقتاً حضرت کے زیادہ ضروری کاموں میں نصرت ملتی رہتی ہے. حضرت اقدس کو الہام ہوا, انی حافظ و کل من فی الدار, فرمایا دار کے معنی نہیں کھلے کہ اس سے مراد صرف یہ گھر ہے یا قادیان میں جتنے ہمارے سلسلے کے متعلق گھر ہیں, مثلاً مدرسہ اور مولوی صاحب کا گھر وغیرہ. 29 اپریل سن 1902 ظہر کے وقت فرمایا میاں چراغ الدین جموں والے نے اپنا توبہ نامہ بھیج دیا ہے, یہ ان کی بڑی سعادت ہے اور ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے درخت کوئی افتراء نہیں کیا تھا بلکہ حدیث نفس اور اذغاث عالم سے ایک دھوکہ لگ جاتا ہے. شیخ یعقوب علی الحکم میں شائع کر دیں کہ سب لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور خلق کے ساتھ ان سے پیش آویں. 28 اپریل کے الہام کا ذکر تھا, فرمایا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہو تاکہ سارے جماعت والے اس کے اندر آ جائے. عیسائیوں کے باہمی اختلافات کا ذکر تھا اور ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی جس میں یہ ذکر ہے کہ موجودہ مذہب عیسوی اصل میں پولوس نے فریب دہی سے بنایا ہے, مسیح کا یہ مذہب نہ تھا. حضرت اقدس نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آپ ہی عیسائیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ اگر مسیح دجال کو نہ مارے گا تب بھی وہ گل گل کر مر جائے گا. 30 اپریل سن 1902 فرمایا آج رات کو الہام ہوا لول الامرو لہلک النمرو, یعنی اگر سنت اللہ اور امر الہی اس طرح پر نہ ہوتا کہ ائمت الکف اخیر میں ہلاک ہوا کریں تو اب بھی بڑے بڑے مخالف جلد تباہ ہو جاتے, لیکن چونکہ بڑے مخالف جو ہوتے ہیں ان میں ایک خوبی اور عزم اور ہمت اور لوگوں پر حکمرانی اور اثر ڈالنے کی ہوتی ہے, اس واسطے ان کے متعلق یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑ کر توبہ کریں اور دین کی خدمت میں اپنی قوتوں کو کام میں لاویں. فرمایا اس بات میں بڑی لذت ہے کہ انسان خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ ہے اور رسول کو برحق جانے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گزارے کے موافق اپنی معیشت کو حاصل کرے اور دنیا کی بہت مراد یا بیوی کی خواہش کے پیچھے نہ پڑے. 5 مئی 1902 رات کے 3 بجے حضرت اقدس کو الہام ہوا, انی حافظ و کل من فی الدار الا الذین علاؤ باستکبار, یعنی میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کے ساتھ علو کیا. فرمایا علو 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک جائز ہوتا ہے اور دوسرا ناجائز. جائز کی مثال وہ علو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھا اور ناجائز کی مثال وہ علو تھا جو فرعون میں تھا. اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ الہام ہوا, انی ار الملائکۃ الشداد, یعنی میں سخت فرشتوں کو دیکھتا ہوں جیسا کہ مثلا ملک الموت وغیرہ ہیں. فرمایا خدا کے غضب شدید سے بغیر تقوی و طہارت کے کوئی نہیں بچ سکتا, پس سب کو چاہیے کہ تقوی و طہارت کو اختیار کریں, اور اگر کوئی فاسق اور فاجر دار میں داخل ہو جائے تو اس کا بچ جانا یقینی چونکہ کر ہو سکتا ہے. ہاں اس میں پھر بھی ایک قسم کی خصوصیت کی گئی ہے, کیونکہ جو لوگ علو استکبار نہ کریں ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, لیکن انہو آول قریہ میں یہ امر نہیں, وہاں انتشار اور ہلچل شدید سے بچنے کا وعدہ معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا امر نہیں کرتا جس سے لوگوں کو جرت پیدا ہو جائے, اور گناہ کی طرف جھکنے لگیں۔ متکبر علو کرنے والوں کے استثناء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کافر نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی پناہ لی تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اسی جگہ قتل کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر مفسد کو پناہ نہیں دیتا۔ اس گاؤں میں دراصل اس قسم کے سخت دل اور مخالف دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلے کا اکرام نہ ہوتا تو یہ سارا گاؤں ہلاک ہو جاتا، اور اب بھی اگرچہ ممکن ہے کہ بعض وارداتیں ہوں مگر تام اللہ تعالیٰ ایک مابل امتیاز قائم رکھے گا۔ ایک شخص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سیونگ بینک کا سود اور دیگر تجارتی کارخانوں کا سود جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور جب تک کہ اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہ کی جائے اور ہر قسم کی حرج اور فوائد جو اسے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیے جائیں، ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپے کمانے کے پیدا کیے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان کو اختیار کرے اور اس سے پرہیز رکھے۔ ایمان صراط مستقیم سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے۔ مثلا اگر دنیا میں سور کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہو جاوے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کر دیں گے؟ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا ہے اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے، تب ہم فمن استر غیر باغیں ولا آد کے نیچے لا کر اس کو جائز کہہ دیں گے، مگر یہ کوئی ایسا امر نہیں، اور یہ خانگی امر خود غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہیں، ہمیں تو لوگوں کے ایمان کا فکر پڑا ہوا ہے، ایسے ادنا امور کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بڑے عالی شان مہمات کو چھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنا کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جو ایک مقام پر ایک محل بنانا چاہتا ہے مگر اس جگہ بڑے شیر اور درندے اور سانپ ہیں اور نیز مکھیاں اور چیونٹیاں ہیں، بس اگر وہ پہلے درندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلاکت تک نہ پہنچائے اور سب سے پہلے مکھیوں کے فنا کرنے میں مصروف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس ساحل کو لکھنا چاہیے کہ تم پہلے اپنے ایمان کا فکر کرو اور دو چار ماہ کے واسطے یہاں آ کر ٹھہرو تاکہ تمہارے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہو اور ایسے خیالات میں نہ پڑو۔ 26 مئی 1902 کو 9 بجے دن کے خدام حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مختلف باتوں کے تذکرے کے اثناء میں حضرت اقدس نے فرمایا، میں بڑی تاکید سے اپنی جماعت کو جہاں کہیں وہ ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا مباحثہ، مقابلہ اور مجادلہ نہ کریں۔ اگر کہیں کسی کو درست اور ناملائم بات سننے کا اتفاق ہو تو اعراض کرے۔ میں بڑے وثوق اور سچے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تائید میں آسمان پر خاص تیاری ہو رہی ہے، ہماری طرف سے ہر پہلو کے لحاظ سے لوگوں پر حجت پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کاروائی کے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جو وہ اپنی سنت قدیم کے موافق اتمام حجت کے بعد کیا کرتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر ہماری جماعت کے لوگ بد زبانیوں اور فضول بحثوں سے باز نہ آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آسمانی کاروائی میں کوئی تاخیر اور روک پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عتاب ان بے شمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے وہ لوگوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا خطاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، الْأَحْقَافُ آیت 36، اور فرماتا ہے ولا تکن کا صاحب الحوت، القلم آیت 49، اور فن استطعت ان تبتغی نفقم فی الارض، الانعام آیت 36۔ یہ حجت آمیز اتاب اس بات پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن آخرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا. اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں، افتراء پر دادیاں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے سچے سلسلے کی نسبت سن کر اضطراب اور استعجال میں پڑیں، مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ مروز خاطر رکھنا چاہیے. اس لیے میں پھر اور بار بار بتاکید حکم کرتا ہوں کہ جنگ و جدال کے مجموعوں، تحریکوں اور تقریبوں سے کنارہ کشی کرو، اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر حجت کو پوری کرنا، وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ. اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. اگرچہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے اور پیشگوئیاں ہیں جن کی اس پر یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی، مگر تم خان خواہ ان پر مغرور نہ ہو جاؤ. ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، غیبت اور کبر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو. اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، الْعَرَاف آیت 139. اس لیے متقی بننے کی فکر کرو. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے ذکر کیا کہ حضور کی بیماری کی شدت میں میرے دل میں بہت رفت پیدا ہوئی، تو میں نے بہت دعا کی کہ مولا کریم اسلام کی عزت، قرآن کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بالآخر تیری اپنی عزت اور جلال کے اظہار کا بھی اس وقت یہی ذریعہ ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، بیماری کی شدت میں جبکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی، مجھے بھی الہام ہوا، اللہم ان اہلکت حاضر عصابتا فلن توبر فی الارض ابدا، یعنی اے خدا اگر تو نے جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر اس کے بعد اس زمین میں تیری پرستش کبھی نہ ہوگی. فرمایا، یاد رکھو یہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو دنیا میں نصرانیت پھیل جاتی اور خدائے وعدہ لا شریک کی توحید قائم نہ رہتی، یا یہ مسلمان ہوتے جو اپنے ناپاک اور چھوٹے عقیدوں کے ساتھ نصرانیت کو مدد دیتے ہیں اور ان کے معبود اور خدا بنائے ہوئے مسیح کے لیے میدان خالی کرتے ہیں. یہ سلسلہ آپ کسی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا، یہ ضرور بڑھے گا اور پھولے گا اور خدا کے بڑی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے. جب تمہیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، پھر ہم کسی کی تاخیر اور گالی گلوچ پر کیوں مضطرب ہوں. 30 مئی 1902. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خواہ مخواہ بلا کسی قسم کے استحقاق کے اپنے تئیں محامد، مناقب اور صفات محمودہ سے موصوف کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کی چادر آپ اوڑھ لیں، ایسے لوگ لانتی ہوتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تباً ہر قسم کی مد و ثنا اور منقبت سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیے جاویں تو دل سے پسند کرتے ہیں کہ گوشہ گمنامی میں زندگی گزار دیں، مگر خدا تعالیٰ اپنے مسالے اور باریک حکمتوں کی بنا پر ان کی تعریف اور تمجید کرتا ہے. اور درحقیقت ہونا بھی اسی طرح چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کو وہ معمور کر کے بھیجتا ہے ان کی معموریت سے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کی حمد و ثنا اور جلال دنیا میں ظاہر ہو. اگر ان ماموروں کے نسبت وہ یہ کہے کہ فلاں مامور ہے جسے میں نے مبوس کیا ہے، ایسا نکما، بزدل، نالائق، کمینہ، سفلہ اور ہر قسم کے فضائل سے آری اور بیگانہ ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کے اس کے ذریعے سے کوئی صفت قائم ہو سکے گی؟ حقیقت میں خدا کا ان کی تمجید اور مدارج اور فضائل بیان کرنا اپنے ہی جلال اور عظمت کی تمہید کے لیے ہوتا ہے. وہ اپنے نفس سے بالکل خالی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مد و ذم سے بے پرواہ ہوتے ہیں، چنانچہ سال آ سال اس سے پہلے جبکہ نہ کوئی مقابلہ تھا نہ گرد و پیش میں کوئی مجمع تھا نہ یہ مجلس اور اس کی کوئی تمہید تھی اور نہ دنیا میں کوئی شہرت تھی. خدا تعالیٰ نے برائن احمدیا میں میری نسبت یہ فرمایا. اس ارشاد کے بعد حضور نے متعدد الہامات کا تذکرہ کیا اور پھر ارشاد فرمایا, میں اپنے قلب کو دیکھ کر یقین کرتا ہوں کہ کل انبیاء علیہ السلام طبعاً ہر قسم کی تعریف اور مد و ثنا کی کراہت کرتے تھے, مگر جو کچھ خدا تعالیٰ نے ان کے حق میں بیان فرمایا ہے, اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ الفاظ میرے نہیں خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اور یہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت اور جلال اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور جلال کو خاک میں ملا دیا گیا ہے, اور حضرت عیسیٰ اور حضرت حسین کے حق میں ایسا غلو و اطراء کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کا رس کامتا ہے. اب جبکہ کروڑ آدمی حضرت عیسیٰ کی مد و ثنا سے گمراہ ہو چکے ہیں, اور ایسے ہی بے انتہا مخلوق حضرت حسین علیہ السلام کی نسبت غلو و اطراء کر کے ہلاک ہو چکی ہے, تو خدا کے مصلحت اور غیرت اس وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عزتوں کے کپڑے جو بیجا طور پر ان کو پہنائے گئے تھے ان سے اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو پہنائے جاویں. پس ہماری نسبت یہ کلمات در حقیقت خدا تعالیٰ کی اپنی عزت کے اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہیں. فرمایا, میں حلفن کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جو یہی ہے کہ تمام محامد اور مناقب اور تمام صفات جمیلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں. میری تمام تر خوشی اسی میں ہے, اور میری باسط کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم ہو. میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, یہ بھی در حقیقت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجے ہیں, اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں, اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں. اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استفاضہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہ مردود اور مخذول ہے. خدا تعالیٰ کی ابدی مہر لگ چکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص وصول اللہ کے دروازے سے آ نہیں سکتا ہے بجز اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. 31 مئی 1902, فرمایا, شرک تین قسم کا ہے. اول یہ کہ عام طور پر بت پرستی درخت پرستی وغیرہ کی جاوے, یہ سب عام اور موٹی قسم کا شرک ہے. دوسری قسم کا شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا جاوے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, یہ بھی شرک ہے. تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے. موٹے شرک میں تو آج کل اس روشنی اور عقل کے زمانے میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا, باپ بہت بڑھ گیا ہے, تعاون کے پھیلنے پر یہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ شامت اعمال سے پہلی ہے اور اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں. فرمایا, نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے. خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں, اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے سامنے بعد مسنون طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں, مگر اصل زبان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. عیسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا پھل پایا, کچھ بھی باقی نہ رہا. فرمایا, قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعاون سے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. جیسے فرمایا, ام من قریت الا نحن مولک ہوا قبل یوم القیامت اور معذب ہوا, بنی اسرائیل آیت 59. اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی قریہ مسجد تعاون سے باقی نہ رہے, اس لیے قادیانی نے اس وجہ فرمایا انہ آول قریتا, یعنی اس کو انتشار و افراتفری سے اپنی پناہ میں لے دیا. سزائیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک بالکلیہ ہلاک کرنے والی, جس کے مقابلے میں فرمایا لول الاکرام لحلق المقام, یعنی یہ مقام اہلاق سے بچایا جائے گا. دوسری قسم کی سزا بطور تعذیب ہوتی ہے, غرض خدا تعالیٰ نے قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا ہے اور تعدی یہ سزا ممنوع نہیں بلکہ ضروری ہے. فرمایا, دانے کا کیا وجود ہوتا ہے, لیکن جمع کیے جاویں تو سیری کا موجب ہو جاتا ہے. ایک شیر خام میں قریباً 15,000 کے دانے ہوتے ہیں جس سے ایک آدمی بخوبی شیر ہو جاتا ہے. اسی طرح پر آیات اللہ کو اگر جمع کیا جاوے اور قدر کی جاوے تو وہ روحانی شیری کا موجب ہو جاتی ہیں. ہمارے نشانات کو اگر یکجائی طور پر دیکھا جاوے تو ان کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے.